اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله. باسِ اسرار حج میں عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ حج، معنی حج لفظی لحاظ سے اور لغوی لحاظ سے قصد کرنا اور ارادہ کرنا ہے. یہ عبادت دیگر تمام عبادات سے ممتاز ہے، اس کے اندر جامعیت بھی ہے اور ایسی خصوصیات بھی ہیں جو بہت کم عبادات کے اندر موجود ہیں، خصوصیات زمانی بھی اور خصوصیات مکانی بھی، اور وہ خصوصیات جو اجزاء و ارکان کے لحاظ سے کسی عبادت میں ہو سکتی ہیں. عرض ہوا تھا کہ یہ عنوان، خود اس کا حج عنوان قرار دینا، یہ اس کے ارادی اور قصدی ہونے کی طرف کی، یعنی ایک ماہیت اور ایک حقیقت، اس عبادت کی حقیقت قصدی و ارادی ہے، غیر ارادی اور غیر قصدی نہیں ہے. لہذا اگر غیر ارادی فعل کے طور پر انسان، جس طرح عادات ہماری غیر ارادی ہوتی ہیں، جو ہم عادتاً کوئی کام کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کوئی کام کرتے ہیں، تقلیداً کوئی کام کرتے ہیں، سن سنا کے کوئی کام کرتے ہیں، اس کو ایک فعل ارادی نہیں کہا جاتا، ایک فعل اختیاری نہیں کہا جاتا، ایک فعل قصدی نہیں کہا جاتا، ایک ایسی حرکت نہیں کہا جاتا جو ہمارا انتخاب ہو، جس کو ہم نے خود اپنے لیے چنا ہو، ایک ایسی راستہ، ایک ایسا مقصد، ایک ایسا مقصود اس کے مد نظر نہیں ہوتا، فقط چند لوگوں کو دیکھتا ہے اور انسان حرکت شروع کر دیتا ہے. اس کے کچھ آداب تھے، اور ان آداب میں بھی حضرت امام صادق علیہ السلام نے جب جہاں پر تفصیل سے مناسک کے حج بیان فرمائے ہیں، حضرت نے وہیں پر تفصیل سے آداب حج بھی اور اسرار حج بھی بیان فرمائے ہیں. ان آداب حج میں پہلا ادب یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم تیاری کرو، گھر سے نکلو، ایسے انسان کی تیاری کرو جسے واپس نہیں لوٹنا، یعنی تمہاری تیاری سے ہی معلوم ہو جائے کہ تم مہاجر ہو، مہاجر اللہ ہو، اور تمہیں لوٹنا نہیں ہے، سفر نہیں کرنا، ہجرت کرنی ہے، ترک کرو. اور قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ ترک کس طرح کرنا ہے، وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، یعنی ہر وہ چیز جس میں تمہارے صبح و شام گزرتے ہیں، جس میں تمہارا بیتوتا ہوتا ہے، جس میں تمہاری عمر گزرتی ہے، اس سب کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ کر تم آ جاؤ خدا کی طرف اور خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ. ہجرت إِلَى اللَّهِ کہ معنی کیا تھا ہجرت کبرا ہے. بس اس وقت در حقیقت سفر حج جو ہمیں درپیش ہے اور سعادت حاصل ہے ہم سب کو، یہ در حقیقت ہجرت ہے، فقط ایک سفر نہیں ہے، ہجرت اللہ ہے. امام علیہ السلام نے ایک ادب دیگر حاجی کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جب تم گھر سے نکلو، چونکہ قصد کیا ہے اور ہجرت کی ہے تم نے، چند چیزیں ہیں جہاں پر سونپنی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کو. توکل کا حقیقی معنی در حقیقت حج کے اندر مجسم ہو کر انسان کے سامنے آتا ہے. زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں، کچھ انسانوں پر بھروسہ ہوتا ہے ہمارا، کچھ وسائل پر بھروسہ ہوتا ہے ہمارا، کچھ اپنی قوت بازو پر بھروسہ ہوتا ہے، کچھ اپنے ذہن پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے انسان کو. زندگی میں ہم مختلف اور گوناگون چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں. اعتماد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتماد امود سے ہے، امود یعنی ستون، اعتماد کرنا یعنی کسی کو کسی کام کے لیے ستون ٹھہرانا. مثلا اگر ہم کسی پر اعتماد کرتے ہیں یعنی اس کو سہارا قرار دیتے ہیں، ستون قرار دیتے ہیں، اور اس ستون کے اوپر اپنے اس کام کی عمارت یا چھت استوار کرتے ہیں ہم. ہمارے اس کام کی پوری عمارت درحقیقت اس ستون پر استوار ہوتی ہے جس پر ہم نے اعتماد کیا ہے. اعتماد یعنی امید کے طور پر کسی چیز کو لینا. مثلا میں اگر آپ پر اعتماد کرتا ہوں کسی مطلب میں، کسی بات پر میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بعنوان امید و ستون لیا ہے، اور یہ ساری بات اور سارا مطلب آپ کے سہارے اس کو چھوڑ دیا ہے میں نے، اب آپ کے سہارے قائم ہیں وہ. اور ظاہر ہے کہ وہ عمارتیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں جن کے ستون زیادہ مضبوط ہوں. جن کے ستون سست ہوتے ہیں وہ عمارتیں بھی سست ہوتی ہیں. وہ زندگیاں زیادہ پائیدار ہوتی ہیں جن کے ستون بہت مضبوط ہوتے ہیں، پائیدار ہوتے ہیں. جن زندگیوں کے ستون پائیدار نہ ہوں وہ زندگیاں بہت سست ہوتی ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس ستون کے سہارے ہم خود، ہم اپنی زندگی اور اپنی زندگی سے متعلق ہر چیز کو کس ستون کے سہارے قائم رکھیں ہم، تاکہ وہ مضبوط سہارا وہ بھی نہ ہلے، اس میں بھی تزلزل نہ آئے، اور ہماری زندگی میں بھی کوئی تزلزل نہ آئے، اور ہمارے اس کام میں بھی کوئی تزلزل نہ آئے جس میں ہم نے ستون اختیار کیا ہے. توحید اسی چیز کا نام ہے، توحید عملی. توحید کے کئی مراتب ہیں. ہم نے ایک سادہ سی بات سنی ہوئی ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے بزرگان دین نے پیش کی تھی، اور ہم نے اس سمجھانے کے لیے جو سہولت انہوں نے ایجاد کی تھی اسی کو ہم نے پکڑ لیا. چونکہ جیسے کہا تھا کہ ایک ریوڑ کی چال ہوتی ہے، بھیڑ چال، دیکھا دیکھی. اس دیکھا دیکھی چال کو کہتے ہیں کہ لکیر کا فقیر ہونا. ایک محاورے میں اس چال کو کہتے ہیں کہ لکیر کا فقیر ہونا. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابتدائی باتوں کو، جو مثلا تعلیمی غرض سے، تعلیمی نقطۂ نگاہ سے پیش کی جاتی ہیں، انہی کو پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں اور خود لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اگر تعلیم کی غرض سے ایک مثال دے کر یا ایک بات کر کے انہیں کو مطلب سمجھایا جائے تو اسی کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس سے آگے بھی منزل ہے، اس سے آگے بھی ایک سٹیپ ہے، بات اس سے آگے بھی ہے، یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے. جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ حج کے تین علم چاہیے جو حج ہمیں سمجھائیں فقط، علم احکام، علم آداب اور علم اسرار حج. تین علم صرف مناسک انسان اگر پورے طور پر حفظ بھی کر لے تو بھی وہ روح حج پھر بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتی. اگر کوئی کہے کہ نہ یہ اول و آخر حج ہے، یہ معنی اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ لکیر کا فقیر ہے، اور جو بات اس کو کوئی بتا دے، بعض ایسے ہوتے ہیں مزاج زود باور انسان، جو پہلے ان کو بتا دے اسی کی بات قبول کر لیتے ہیں. جو بھی پہلے آ جائے، پہلے مجرم آ کر اگر کوئی اپنی بات کہہ دے تو مدعی کے خلاف ہو جاتے ہیں، چونکہ مجرم پہلے آ گیا ہے. جو پہلے آ جائے اس کو حق میں جانب سمجھتے ہیں. نہ ممکن ہے مجرم پہلے آ جائے، پہلے آنا حق کی دلیل نہیں ہے. ممکن ہے حق سب سے آخر میں آئے، کمائی کے خاتم الرسول سب سے آخر میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق نہیں ہے. اب جو مسیح اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ پہلے آئے ہیں، مسیح پہلے آئے ہیں، وہ پہلے آئے ہیں، بعد میں آنا دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے یا خاتم الرسول نہیں ہے. وہ نقطہ جو بزرگان نے، علماء کرام نے، ہمارے معلمین نے ہمارے لیے تعلیمی سہولت کی غرض سے بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اصول دین اور فروع دین. اور پھر کہا کہ اصول دین اعتقادی مسائل ہیں اور فروع دین عملی مسائل ہیں. یعنی فروع دین پر عمل کرنا ہے اور باقی چیزیں عقائد کی، اصول دین یعنی عقیدہ، عقیدہ کیا سسٹم کا نام ہے، پھر عقیدے کا بھی معنی کیا کہ انسان ذہن میں یہ رکھ لے یہ تصور کہ خدا ایک ہے، یہ عقیدہ ہو جاتا ہے انسان کا. یہ سادہ سادہ سا معنی اس لیے کیا گیا تھا کہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، یعنی ہم شروع کریں، وارد ہوں، داخل ہوں اس وادی میں، وادی دین جو اصول دین اور فروع دین کی شکل میں ہے. اصول دین کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں فقط ایک تصور بنا کر ان کو ذہن میں رکھنا ہے، یعنی خدا کا ایک تصور ہمارے ذہن میں، اور خدا معاذ اللہ ایک تصور کا نام ہو بس. توحید بھی ایک تصور کا نام نہیں ہے، اصول دین بھی عملی ہیں اور فروع دین بھی عملی چیزیں ہیں، دونوں عملی ہیں. انسان فروع دین، مثلا نماز فروع دین میں سے ہے، ایک عمل ہے، وہ انسان نماز پڑھتا ہے جو پہلے توحید پر عمل کر چکا ہو. جو توحید کو عملی نہیں کر سکتا وہ نماز عملی نہیں کر سکتا، پہلے توحید پر عمل کرے پھر نماز پر عمل کرے گا. یعنی پہلے اصول دین پر عمل کرے پھر فروع دین پر عمل کرے گا. اصول و فروع دونوں عملی ہیں، فرق اصل اور فرع ہونے کا ہے، یعنی اساسی ہے ایک اور ایک ثانوی ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قوموں کے زوال کے جو اسباب حضرت نے بیان کیے ہیں جس سے معاشرے یا امتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، ان میں سے فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جو کسی بھی امت کے زوال کا سبب بنتی ہیں. ایک یہ کہ اصول کو چھوڑ کر فروع کو اہمیت دیتے ہوں، یعنی اس سے مراد اصول دین اور فروع دین نہیں ہے، یعنی بنیادی چیزوں کو، اساسی کاموں کو چھوڑ کر ثانوی کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں. وہ لوگ کبھی بھی نہیں پنپ سکتے جو بنیادوں کو نظر انداز کرتے ہوں. اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جو اہلوں کو نظر انداز کر کے نااہلوں کو اہمیت دیتے ہوں. یہ امتیں کبھی بھی نہیں پنپ سکتیں جن کے اندر یہ چار صفتیں موجود ہوں، یعنی بنیادوں کو ترک کر کے ثانوی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں اور اہلوں کو چھوڑ کر نااہلوں کے پیچھے چلیں، یہ ہمیشہ زوال پذیر ہوں گے. یہ اس میں سے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جو بنیادی چیزوں کو نظر انداز کر کے ثانوی چیزوں کو بہت اہمیت دیں. ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، کچھ چیزیں اساسی ہیں، بنیادی ہیں، کچھ ثانوی ہیں. ثانوی چیز نہ یہ کہ نہیں ہونی، ثانوی ہونے کا مطلب یہ کہ ہو یا نہ ہو، نا ثانوی چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ثانوی چیز اس وقت ہونا ضروری ہے جب پہلے بنیادی چیز فراہم ہو جائے. اگر بنیادی چیز فراہم نہ ہو، ثانوی چیز کو کوئی محل ہی نہیں ملتا، کوئی مکان ہی نہیں ملتا. مثلا چھت ثانوی چیز ہے، چھت ہونا ضروری ہے، چھت نہ ہو تو کیسے رہیں گے کہاں، ہم دھوپ سے نہیں بچ سکتے، سردی سے نہیں بچ سکتے، اس کو مکان ہی نہیں کہتے. مکان ہونے کے لیے چھت ضروری ہے، لیکن چھت ایک امر ثانوی ہے، بنیادی چیز اس کی کوئی بنیاد ہے. تو اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو چھت بچاتا ہے گرمی سردی سے، لہذا ہم بنیادیں چھوڑتے ہیں اور چھت پہلے بناتے ہیں، چھت بنائیں گے تو بنیادوں پہ چھت بنے گا، چھت کے لیے بھی بنیادیں چاہیے آپ کو. اس لیے اساسی اور بنیادی چیزیں اگر کوئی ترک کر دے، اسے ثانوی چیزیں بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اصول دین یعنی بنیادیں دین کی، نہ کہ تصورات دینی. ہم نے ابھی جو ذہنوں میں بٹھا لیا مطلب اصول دین یعنی دینی تصورات اور فروع دین یعنی دینی اعمال، اعمال و تصورات نہ، دونوں اعمال ہیں. اصول دین بھی عملی چیز ہے اور فروع دین بھی عملی چیز ہے، لیکن یہ ثانوی ہے، وہ اساسی اور بنیادی چیز ہے. اس پر عمل کرنا بنیاد ہے، یعنی توحید پر عمل کرنا بنیاد ہے، نماز پڑھنا اس بنیاد کے اوپر بنی ہوئی ایک چھت کا نام ہے، ایک عمارت کا نام ہے. تو جس نے اپنی نماز کو بنیاد فراہم کی ہے اس کی نماز پائیدار ہے. جس کی عبادت ایک امر ثانوی ہے، عبادت اس وقت ہوتی ہے کہ جب پہلے اس عبادت کو ایک بنیاد مل جائے، وہ بنیاد توحید ہے. اور جس قدر توحید حج میں متجلی ہے، کسی اور عبادت میں متجلی نہیں ہے. کسی اور عبادت میں توحید بقدر حج متجلی نہیں ہے. لہذا ایک حقیقی حج گزار یا حقیقی حج اس کا ہے جو حقیقت توحید سے تھوڑا سا قریب ہے. جو انسان جو خدا نخواستہ حقیقت توحید سے دور ہے، وہ لذت عبادت حج سے محروم ہو سکتا ہے، ممکن ہے محروم ہو جائے. ضروری ہے کہ وہ پہلے بنیاد فراہم کرے اپنی اس عبادت کو, اور وہ ہے توحید, توحید عملی. توحید عملی حج کے پہلے قدم سے شروع ہو جاتی ہے, چونکہ توحید کا جلوہ حج کے اندر سب سے زیادہ نمایاں ہے. اور وہ پہلے دن سے, یعنی گھر سے جب نکلتے ہیں تو پہلے توحید پر عمل کرنا, پھر حج کرنا. پہلے توحید پہ عمل کریں گے پھر حج کریں گے. جو توحید پہ عمل نہیں کر سکتا وہ مناسک کے حج پر عمل نہیں کر سکتا. وہ چکر کاٹ سکتا ہے لیکن طواف نہیں کر سکتا. وہ دوڑ لگا سکتا ہے لیکن سائی نہیں کر سکتا. وہ کنکریاں مار سکتا ہے لیکن رم یہ جمرا نہیں کر سکتا. وہ جا کر کسی صحرا میں بیٹھ سکتا ہے, اونگ سکتا ہے, لیکن وقوف نہیں کر سکتا. وقوف اور چیز کا نام ہے, عرفہ میں بیٹھ جانا اور چیز کا نام ہے, مشعر الحرام میں آ کر شعور پیدا کرنا وہ اور چیز کا نام ہے, اور اس رات بیٹھ جانا وہاں گپ شپ لگانا اور چیز کا نام ہے. کون انسان ہے جو ان مناسک میں قدم قدم پر لذت عبادت حج محسوس کرے, عبادت حج سے لذت اٹھائے, لذت اٹھائے, یعنی عبادتیں لذت دیں جس کو, جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ حدیث قدسی ہے گویا یہ, کہ خدا اگر کسی بندے کو سزا دینا چاہے یا ناپسند قرار دے کسی کو, تو یوں نہیں کہ اسے نعمتیں چھین لیتی ہے ذات خدا, نہ چاہے بسا جس سے خدا ناراض ہو اسے اور زیادہ عطا ہوتا ہے. بعض اوقات جن لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی یاد میں ہیں, نہ خیر اللہ کی یاد میں نہیں ہے, کاملا اللہ کی ناراضگی ہے آپ کو. خوب اگر ناراضگی ہے تو پھر یہ اتنا دیا ہوا کیوں کچھ ہے؟ اس لیے کہ خدا کا قانون یہی ہے کہ دینے کے لیے رضا کو شرط قرار نہیں دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جس سے راضی ہوں اس کو دوں گا اور جس سے راضی نہیں ہوں اس کو نہیں. نہ دینے کے لیے کہا میں سب کو دوں گا, چونکہ سب میری مخلوق ہیں, میں نہیں دوں گا تو کہاں سے لائیں گے. دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب میری مخلوق ہیں, میں ہی دوں گا, کافر ہے تو بھی میں ہی دوں گا, میرا دشمن ہے تو بھی میں ہی دوں گا, منافق ہے تو بھی میں ہی دوں گا, مومن ہے تو بھی میں ہی دوں گا, بد عمل ہے بے عمل ہے تو بھی میں ہی دوں گا. لہٰذا کوئی خدا سے لے کے خوش نہ ہو کہ میں بہت بڑا ولی خدا ہوں, چونکہ خدا سے میں نے کچھ لے لیا ہے نا. خدا دیتے ہوئے سب کو دے دیتا ہے. بعض ہیں مثلا خوب جاتے ہیں کسی حرم, مثلا حرم الہی میں آ گئے, شفا مل گئی, تو یہ شفا پا جانا حرم خدا میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے آدمی ہیں, چونکہ شفا خدا نے آپ کو پہلے وجود دیا, پہلے صحت دی, سب کچھ دیا تھا, اور دینے کے لیے شرط نہیں رکھی تھی کہ اگر مومن ہوئے تو صحت دوں گا ورنہ نہیں. نہ کہاں سب کو, چونکہ میں نے پیدا کیا ہے صحت دوں گا سب کو. لیکن اس حدیث کے مطابق کہ اگر خدا بند تبارک و تعالیٰ کسی عبد کو سب سے بڑی سزا دینا چاہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل سے اپنی عبادت کی اور مناجات کی لذت نکال لیتا ہے خدا, اسے عبادت خدا میں لذت نہیں محسوس ہوتی, بوجھ لگتا ہے اس کو, وبال جان بوجھ, کتراتا ہے, گھبراتا ہے, کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, تھکتا ہے, اکتاتا ہے, جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے, تخفیف لینے کے لیے ہمیشہ ڈسکشن کے ڈسکاؤنٹ لینے کے چکر میں ہوتا ہے ہمیشہ کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے مجھے کم کر دیا جائے. نہ لذت محسوس ہو عبادت کے اندر, اور جب انسان عبادتوں میں لذت محسوس کرے سمجھے خدا مجھ سے راضی ہے, عبادتوں میں لذت آئے ہمیں. کل بھی ایک برادر ابھی یہاں تشریف فرما ہے, ان سے ایک مطلب انہوں نے نقل کیا تو عرض کیا تھا کہ بعض معیار ہیں جو ہم نے خود بنا لیے, من گھڑت معیار ہیں ہمارے, خدا کی رضا کے, دین کے, اعمال کے, اپنے مقامات کے خود بنائے ہوئے خود ساختہ معیارات ہیں. خود ساختہ معیاروں پہ اگر ہم پورے اتر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ فرق پڑتا ہے اسے. مثلا کہیں کہ سب سے پسندیدہ ترین حاجی وہ ہے جس کا احرام سب سے زیادہ اجلا ہو, وہ ایک من گھڑت معیار ہے, خود ساختہ معیار ہے. جس کا تولیہ سب سے مہنگا ہو مثلا وہ سب سے افضل حاجی ہے, یہ من گھڑت معیار ہے, خود ساختہ معیار ہے. انسان خود معیار بنا کر اور ان معیاروں پہ اپنے آپ کو نہ تولے بلکہ خدا کے بنے ہوئے معیاروں پر اپنے آپ کو تولے, پرکھے کہ آیا میں وہاں فٹ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں دل میں کہ آیا ہمیں عبادتیں لذت دیتی ہیں یا نہیں دیتی. عبادتوں سے لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کھانوں سے تو لذت محسوس ہوتی ہے. چکن کھانے سے لذت محسوس ہوتی ہے، بریانی کھانے سے لذت محسوس ہوتی ہے، اور لذتیں ہیں فراوان، لیکن عبادتوں میں لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لذت اٹھائیں عبادتوں سے. کون لوگ لذت اٹھاتے ہیں عبادتوں سے؟ جن کی عبادتوں کو بنیاد ملی ہوتی ہے. چونکہ عبادتیں ثانوی چیز ہیں، یہ ثانوی چیزیں جن بنیادوں پر استوار ہوں ان کو عبادتوں میں لذت محسوس ہوتی ہے. ورنہ متزلزل عبادتیں جن کو بنیاد نہ ملی ہوئی ہو وہ وبال ہیں، وہ بوجھ ہیں. کتنی نمازیں ہیں جو بوجھ لگتی ہیں ہمیں. مثلا مستحبات کیوں انجام نہیں دیتے، صرف واجبات انجام دیتے ہیں؟ واجبات یعنی بوجھ، واجبات یعنی بوجھ. اب یہ بوجھ اتارنا ہے، اور نماز پڑھ کے ایک تھوڑا سا سانس لیتے ہیں، تنفس، راحتی کا کہ چلو ایک تو ذمے سے ادا ہوا نا، یہ تو چلو گیا، ابھی دوسرے کام سوچو، ایک فریضہ تو ادا ہوا. طواف کر کے تھوڑا سا مثلا انسان احساس کرے چلو ایک تو گردن سے اترا، مثلا ایک مرحلہ تو ادا ہوا نا. لذتیں جو محسوس کرتے ہیں عبادتوں سے، عبادتوں کی زینت بننا، امام کا زین العابدین بننا، وہ ایسے ہی نہیں بن گیا تھا. عبادتوں کی زینت ہے اس لیے کہ عبادتوں کو بنیاد ملی ہوئی تھی، عبادتیں ایک بنیاد پر استوار تھیں. اور وہ یہ تھی کہ جب ماہ رمضان اختتام پذیر ہوتا تھا، حضرت سید ساجدین گریا کرتے تھے، اس قدر شدید گریا، اس قدر شدید گریا کرتے تھے کہ جس طرح ایک جوان مرگ بیٹے کی ماں روتی ہے، ایک جوان بیٹا جو مر جائے جوانی میں، اس کی ماں جس طرح اس کے جنازے پہ روتی ہے، اس طرح امام سجاد علیہ السلام رمضان کے ختم ہونے پر گریا کرتے تھے. چونکہ روزے میں لذت محسوس ہوتی ہے نا، کہ روزہ ایک بوجھ ہے، اور شکر کریں کہ روزہ ختم ہوا، ماہ رمضان ختم ہوا، اب جشن منائیں گے. حج ختم کر کے انسان اس وقت اس بابت شکر کرے کہ مجھے ایک توفیق ہوئی ہے، لیکن اس بابت خوش نہ ہو کہ ایک بوجھ گردن سے اترا ہے نا، اس بابت پریشان ہو کہ یہ مرحلہ کیوں اتنا جلدی گزر گیا. وہ لذت کون سی ہے، وہ بنیاد کون سی ہے؟ یعنی پہلے توحید پر عمل کریں، توحید کو اپنی زندگی میں عملی کریں، پھر عبادتیں لذت دیتی ہیں انسان کو. چونکہ عبادتیں خدا کے لیے ہیں، عبادت یعنی خدا کے ساتھ رابطہ، عبد و معبود کا رابطہ، اس کا نام عبادت ہے. عبد و معبود کے ارتباط کا نام عبادت ہے. تو وہ اگر واقعاً عبد ہو، اگر واقعاً عبد ہو، اس کے لیے سب سے بڑا لذیذ ترین مرحلہ رابطہ ہے معبود کے ساتھ. مثلا اگر جس طرح محبت ہوتی ہے، ہمیں بعض سے محبت ہے، مثلا اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. ابھی آپ دور ہیں، وہ الحمدللہ اکثر صاحب اولاد ہیں، دور ہیں. سب سے زیادہ لذت بخش ترین مرحلہ سب کے لیے یہ ہوگا کہ جب واپس اپنی اولاد میں جائیں گے. جو بھی جس کا محبوب ہے، محب کے لیے سب سے لذت بخش ترین مرحلہ کھانا پینا نہیں ہوتا، وہ لقائے محبوب ہے، یعنی وہ مرحلہ وصل و وصال ہے. عاشق و معشوق میں سب سے لذت بخش ترین مرحلہ ملاپ ہے ان کا، جب ایک عاشق اپنے معشوق تک پہنچتا ہے، یہ سب سے زیادہ لذت بخش ترین مرحلہ ہے اسے. اسے اگر دنیا جہان کی نعمتیں دیں اور مرحلہ وصال اس سے کہیں کہ یہ تھوڑا تاخیر ہو جائے چند منٹ، وہ ساری کائنات دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن یہ مرحلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہذا ایک عبد کے لیے لذت بخش ترین مرحلہ اپنے معبود کے ساتھ ملاقات ہے، لقاء ہے، وصال ہے. اسی لقاء کے مرحلے کا نام عبادت ہے. عبادت اسی لمحے کو کہتے ہیں جس لمحے یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، مربوط ہو جاتے ہیں، عبد و معبود، بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا راز بتاتے ہیں، ہم راز بنتے ہیں ایک دوسرے کے. عبد معبود سے بات کرتا ہے اور معبود عبد سے بات کرتا ہے. نماز ایسے ہے، سورہ حمد دو حصے ہیں، روایت میں ہے خدا حدیث قدسی ہے کہ سورہ حمد کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ گفتگو ہے عبد کی معبود کے ساتھ اور آدھا حصہ گفتگو ہے معبود کی عبد کے ساتھ. یعنی پہلے معبود بولتا ہے عبد کے ساتھ، پھر معبود چپ ہو جاتا ہے، عبد سے کہتا ہے کہ اب تو بول. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معبود بول رہا ہے، یہ عبد کی بات نہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ کس کی بات ہے؟ یہ معبود بول رہا ہے. بولتے بولتے پھر معبود کو، چونکہ عبد کی بات سننا بھی بہت پسند ہے، لذت محسوس ہوتی ہے معبود کو بھی، وہ یہ ہے کہ اب آپ بولو، اب عبد بولنا شروع کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. یہ لذت بخش ترین مرحلہ ایک انسان کے لیے یہی ہوتا ہے، مرحلہ لقاء، چونکہ یہ عبادت ہے، عبد و معبود کا رابطہ ہے. اگر عبد گھر سے نکل رہا ہے حج کے لیے، ہجرت کر رہا ہے خدا کی طرف، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، عبد نے چھوڑ دیا ہر بیت، چھوڑ دیا ہر وہ جگہ، چھوڑ دی جس میں اس کا بیتوتا تھا، یعنی جہاں زندگی بسر ہو رہی تھی، جہاں اس کے صبح و شام بسر ہو رہے تھے، جہاں پر اس کے زندگی کے لمحات، آنات، سکنات بسر ہوتے تھے، وہ سب کچھ اس نے چھوڑ کر فقط قصد کر لیا کہ اب میری زندگی فقط کوئے خدا میں بسر ہوگی. ہجرت کا یہ معنی، یعنی سارے کوچے چھوڑ دیے ہیں، سب کوچے چھوڑ دیے ہیں، اب صرف کوئے دوست، اب صرف کوئے خدا. لہذا پہلے کام یہ کرے کہ توکل، توکل یعنی سارے ستون بھی گرائے. حج کے لیے بہت سخت ہے، آمادگی بھی کافی سخت ہے، خود حج کے مراحل وہ باپ نے اسی حد تک محسوس کر لیے ہیں، لیکن اس سے دشوارتر آمادگی حج ہے. یہاں تک جو پہنچا ہے بہت آسان ہے اس کے لیے، اگلے مراحل آسان ہیں، یہاں تک آنا بہت دشوار ہے. وہ یہ کہ جیسا کہا تھا کہ حج میں ہمیں کچھ بننا ہے، بننے کے لیے پہلے کچھ توڑنا ہے، یعنی بنے ہوئے کو توڑ کر اس کی جگہ نئی چیز بنانی ہے، وہ اپنی انا اور منیت و انانیت و سب کچھ توڑ کر اس کی جگہ وہ کچھ بنانا ہے اپنے آپ کو جیسا حکم خدا ہے. گھر سے جب نکلتے ہیں حاجی، دستور ہے اس کو، یہ امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سفر میں اور اس ہجرت میں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خانہ و کاشانہ کو، اپنے متعلقات کو، اپنے سے مربوط ہر چیز کو اس خدا کے سپرد کر دو، سونپ دو، تفویض امر مطلقہ خدا کی طرف کہ خدایا میرا، میرے اہل و عیال، میرے اہل خانہ، یہ سب کچھ میں نے تیرے حوالے کیا، یعنی سب کچھ تیرے حوالے ہیں، نہ کہ میں میری چیزیں تیرے، نہ میں خود بھی تیرے حوالے ہوں. سب سے پہلے یہ توحید عملی ہے، عمل کریں اس توحید پر، یعنی واقع سپورٹ کر دیں. خوب جب انسان کسی مطمئن آدمی کے، پہلے کہا تھا نا کہ حج کا ایک فلسفہ دعوت کا یہ ہے کہ استطاعت کا ایک فلسفہ یہ تھا کہ استطاعت سے پتہ چلتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار نہیں ہے، بس ذمہ داروں کو بلایا گیا یہاں پر. تو اگر ایک ذمہ دار کے سپورٹ ایک چیز کر دی جائے تو پھر انسان کے دل سے کھٹکا نکل جاتا ہے، اگر غیر ذمہ دار کے سپورٹ کوئی چیز کر دیں پھر پریشانی رہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. مثلاً آپ بہت ساری چیزیں ہمسائے کو سپورٹ کر کے آئے ہوں گے، بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں اپنی اولاد کو سپورٹ کر کے آئیں گے، بہت ساری اپنے بھائیوں کو سپورٹ کر کے آئیں گے، اپنے دوستوں کو سپورٹ کر کے آئے ہوں گے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں کھٹ کے رہ رہ کے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ وہ کام جو میں کہہ کے آیا تھا وہ کیا یا نہیں کیا، وہاں گئے یا نہیں گئے، وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے، پھر تاکید کرنا کہ کل ضرور جانا، اب ضرور کرنا، اب سستی نہیں کرنا. یہ کھٹکا بتاتا ہے کہ کسی ایسے کے سپورٹ کر رہے ہیں جو قابل بھروسہ اور قابل اعتماد نہیں. اور اگر واقعی قابل اعتماد ہے اور دوبارہ ٹیلی فون کرنا، پھر یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس پر اعتماد نہیں. یہ ٹیلی فون بتا دیں گے یا ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے یا وہ قابل اعتماد
نہیں.
اب آپ بتائیں کہ ذات خدا سے بڑھ کر کوئی ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے؟ چونکہ بھولنے والی ذات نہیں ہے کہ ہماری عمر بھول جائے. میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سپورٹ کر کے آیا تھا وہ ساری خدا معاذ اللہ بھول جائے. بھولنے والی ذات نہیں ہے وہ ذات خدا. تو آپ سورہ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ ذات خدا ہر چیز علم خدا میں, حتی اونگ بھی نہیں آتی خدا کو کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی سے غافل ہو جائے. ایک سوء ظن خدا کی نسبت یہ ہے کہ بعض یہ کہیں کہ پتہ نہیں شاید مجھے تو خدا بھول ہی گیا معاذ اللہ. یہ سوء ظن ہے خدا کے بارے میں, یہ کہنا کہ شاید خدا مجھے بھول گیا. یہ کبھی بھی ذہن میں نہ گزرے ہمارے بات کہ پتہ نہیں میری اس رش میں اس بھیڑ میں. بعض ہوتے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس بھیڑ میں رش میں دوسروں کی طرف توجہ ہوگی میری طرف توجہ بھی ہے یا نہیں ہے. وہ زیارت مشہد میں ایک شخص تھا, وہ بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا تھا حرم میں اور امام سے التجائیں کر رہا تھا, دعائیں کر رہا تھا. ایک دوسرا آدمی پہلے سے یہاں جو بیٹھا ہوا تھا وہ کافی دیر سے سنجیدگی کے ساتھ زری کی طرف رخ کر کے, تو اس نے دیکھا کہ یہ زیادہ رو رہا ہے, مجھ سے زیادہ اس کی حالت خراب ہے. تو اس نے اپنا چھوڑ کے توجہ یا اپنے وہ مناجات چھوڑ کے اس سے پوچھا, بھائی آپ کی مشکل کیا ہے, کیا درد ہے, کیوں اتنا روتے ہو, کیوں چیختے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں مجھے کسی نے 500 روپیہ دیا تھا کہ یہ میں فلاں کو دے ہوں, تو وہ مجھ سے کھو گیا ہے. تو اب وہ امانت تھی, ممکن ہے میں جو ہوں وہ کہے کہ آپ نے خیانت کی میری امانت میں یا میری بات نہ مانی, تو میں اس لیے آیا ہوں حرم امام میں اور امام سے کہہ رہا ہوں کہ وہ 500 روپیہ جو کھو گیا ہے وہ کسی طرح مجھے. تو اس نے کہا کہ بس اتنی 500 روپے کے لیے آپ آغا کا وقت اتنا لے رہے ہو رو رو کے. وہ جیب سے اس نے 500 روپے نکالے اور کہا یہ لو جو میرا کئی ملین کا نقصان ہو چکا ہے, میری فیکٹری جو ہے ختم ہو چکی ہے, میرا حساب کتاب دراز ہے, آغا کا وقت ضائع نہ کروں. یوں نہ ہو کہ یہ کسی کو اگر سجدے میں روتا ہوا دیکھا تو اسے کہیں گے اٹھو تم, میرا اس سے زیادہ سیریس مسئلہ ہے, آپ بعد میں آ کر مثلا طواف کرنا, بعد میں آ کر رونا, پہلے مجھے نہ. ذات خدا لا یشغل شانہ عن شان, یہ صفات خدا میں سے لا یشغلہ شان عن شان. ذات خدا وہ ہے جسے ایک کام میں مشغولیت دوسرے کام سے غافل نہیں کرتی. یہ صفت خدا ہے, ایک کام سے مشغولیت, ایک کام میں مشغولیت دوسرے کام سے غافل. مخلوق ایسے ہوتی ہے کہ ایک کام میں مشغول ہو تو دوسرے سے غافل ہو جاتی ہے. خالق کی یہ صفت کبھی بھی یہ ذہن میں نہ گزرے کہ خدا کی ذات ہمیں بھول گئی, مثلا اس رش میں پتہ نہیں میری طرف توجہ بھی ہے یا نہیں. ہاں وہ خالق کے سامنے, آپ پروردگار کے سامنے ہیں, سب کی طرف توجہ ہے. آپ کا خود اس بیت کے گرد آ کے گھومنا اور یہاں پہنچانا اس کا مطلب ہے توجہ ہے آپ کی طرف, تو آپ یہاں پر آئیں. اگر توجہ نہ ہوتی تو یہاں کیسے ہوتے آپ؟ توجہ ہے تو آپ یہاں پر ہیں. لیکن توحید پر عمل کریں, سب کچھ سپرد کر دیں ذات خدا کے. جب سب سپرد کر دیا, اگر واقعی سپرد, بس اوقات ہوتا ہے انسان تکلفاً کسی چیز کو کہہ دیتا ہے, جیسے ابھی ہوتے ہیں کمرے میں اور ہماری کچھ چیزیں ہیں وہ ساتھ والا روم میٹ استعمال کرتا ہے, تو جب بھی وہ تکلفاً کہتا ہے جی بھائی یہ آپ کی چیز ہے میں استعمال, کہتے ہیں ہاں یہ اپنی سمجھیں یہ آپ کی ہے, لیکن دل سے کہتا ہے کہ آپ کی نہیں میری میری. مثلا وہ اگر میری ہے تولیہ, یہ تولیہ اس نے استعمال کر لیا, نہیں کرنا چاہیے. شخصی تولیہ خود استعمال کرنے والے کے لیے بھی مضر ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ خصیص آدمی ہے مجھے اپنا تولیہ استعمال نہیں کرنا. یہاں ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں, کسی کا تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, ممکن ہے وہی تولیہ آپ کے لیے دردسر بنا دے, وہی مسواک آپ کے لیے دردسر بنا دے. کسی کی شخصی چیزیں استعمال نہیں کریں. اگر نہیں بھی ملا, بدن خشک نہیں کیا, تو نہ کریں. بہتر ہے دوسرے کے تولیے سے, بہتر ہے کہ اسی طرح بھیگے باہر آ جائیں, خشک نہ کریں اپنے آپ کو دوسرے کے تولیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر مثلا تولیہ ہے کسی کا استعمال کر لیا, اس نے کہا کہ یہ میں نے آپ کا تولیہ استعمال کیا, کہا یہ آپ کا اپنا ہی سمجھیں. وہ اگر میرا ہے تو اس نے ایسے ڈال دیا, تو کہتے ہیں نہیں ذرا اوپر رکھنا اس کو. وہ اگر میرا تھا تو میں جہاں چاہوں اس کو رکھوں. زبان سے کہہ دیا کہ یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا مال ہے, اپنا سمجھے, لیکن تھوڑا سا میں اس میں تصرف کرتا ہوں تو مجھے ٹوکتا ہے کہ ایسے نہیں کریں, یہاں رکھیں اس کو, اگر میرا ہے تو میں جہاں مرضی ہے اس کو رکھوں. کھٹکا نکل جانا چاہیے. اگر واقعی ہم نے خدا کو سپورٹ کر دیا سب کچھ, پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ کسی غیر ذمہ دار ذات کے سپورٹ کر کے آئیں؟ خدا سے بڑھ کر ذمہ دار کون ہے؟ سب سے زیادہ ذمہ دار ترین ذات ذات خداوند تبارک و تعالی. یا اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں, اس پریشانی کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ یا تو ہم نے سونپا ہی نہیں ہے, ایسے تکلفاً کہہ دیا تھا, یا سونپا ہی نہیں ہے, یا پھر خدا پر ہمیں بھروسہ نہیں, اور دونوں صورتوں میں توحید کامل نہیں. سکون ملتا ہے انسان کو خدا کے سپورٹ کر کے, اپنے آپ کو سکون ملتا ہے انسان, کیونکہ ایسی ذات کو سپورٹ کر دیا ہے کہ جو قدیر مطلق ہے, جو علیم مطلق ہے, جو خبیر مطلق ہے, جو لطیف مطلق ہے, جس کے کام میں کوئی ذرا برابر اشکال اور مشکل نہیں ہے. جب خدا کو سپورٹ کر دیا, بس خدا کو سپورٹ کر دیا ہے. آپ یوں نہیں کہ طواف میں بھی پھر ذہن دوڑ کے جا رہا ہے کہ وہ کام کیا ہوگا انہوں نے یا نہیں کیا نا, جب خدا پہ چھوڑا ہے بس خدا پہ چھوڑا ہے. حج یعنی تمام کوچوں سے نکل کر کوچائے خدا میں آ جانا, توحید عملی ہے. دوسرا ادب امام علیہ السلام نے یہ بیان کیا, اور اس کا سر بھی ساتھ بیان کیا, کہ یہ اس پہ ذرا توجہ رکھنا, یہ نقطہ بہت اہم ہے, خصوصاً اس شکل میں جس شکل میں ابھی ہم آتے ہیں, ہم اکٹھے رہتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں, اور آخر تک انشاءاللہ باہم رہیں گے, اس کے لیے یہ بہت نقطہ مہم ہے. دیکھیں کس قدر آئمہ خدا علیہ السلام نے اسرار کو دقت کے ساتھ اور آداب کو دقت کے ساتھ اور باریکیوں کے ساتھ بیان کیا. فرمایا کہ اس سفر میں ساتھی تلاش کرنا ضروری ہے, کسی ساتھی کے ساتھ سفر کرو, ہمیشہ سفر حج بھی حتماً کسی اکیلے نہیں کرو, حتماً ساتھ لو. ایک ایک کر کے ذہن نشین کر رہے ہیں نا سارے مطالب. پہلا مطلب یہ تھا کہ توحید, یعنی جب نکل رہے ہو تو تیاری کرو, ایسے شخص کی تیاری کرو, یعنی جب بیگ باندھ رہے ہو تو آپ کا بیگ یہ بتاتا ہو کہ آپ کو واپس نہیں آنا, اس طرح کا تیاری کرو, اس طرح خدا حافظی کرو, اس طرح رخصت ہو لوگوں سے جس طرح ایسے لوگ رخصت ہوتے ہیں جو واپس نہیں آتے, ان لوگوں کی طرح رخصت ہو. دوسرا نقطہ, سب کچھ خدا کے سپورٹ کرو, اپنے آپ کو بھی اور اپنے متعلقہ ہر چیز کو خدا کے حوالے کرو, یعنی واقعاً حوالے کرو, نہ کہ تکلفاً خدا کو کہو کہ یہ آپ کی چیزیں, وہ واقعاً خدا کی ہیں, سونپ دی میں نے, چونکہ میں تو مہاجر ہو رہا ہوں, میں تو جا رہا ہوں, میں تو یہ کوچا چھوڑ رہا ہوں, اور مجھے یہاں واپس نہیں آنا, بس یہ سب آپ کے سپورٹ, خود میں بھی آپ کے سپورٹ. تیسرا نقطہ, ساتھ ساتھی اختیار کرو, اور امام علیہ السلام نے وہاں پر اس شخص کو دستور دیا, فاحسن صحبتک, یعنی بہترین ساتھی اپنے لیے تلاش کرو. پہلے تو ساتھی ضرور رکھو سفر میں, اکیلے سفر نہ کرو, حتماً ساتھی رکھو ساتھ, اور ساتھی بھی جب چننا ہے تو بہترین ساتھی چنو. کون سا ساتھی؟ ایسا ساتھی جو بہترین ساتھ, حسین ترین و زیبا ترین ساتھی ڈھونڈو, ایسا ساتھی سفر کا رکھو کہ جو اس سفر میں تمہارا ممد و معاون ہو. میں ایسا ساتھی ڈھونڈو, مثلا بزرگ ایسا ساتھی کسی جوان کے ساتھ ہو, جا کے بیگ اٹھائے ہمارا, یا ہمیں ہاتھ پکڑ کے حرم تک لے جائے, یا ہمیں طواف کرائے, یا ہمیں سائی کروائے, بھلے یہ ظاہر مطلب ہے, اور یہ کرنا چاہیے, جو بھی اس قابل ہیں وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کریں. لیکن امام علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بہترین ساتھی سفر کا, سفر حج کا بہترین ساتھی انتخاب کرو, اب اس میں کاروان بھی آ جاتا ہے, بہترین کاروان انتخاب کرو. پہلے جا کے اس کا پیکیج پوچھو کاروان کا, اس کاروان کا, کہ آپ نے جو حج کروانا ہے یا آپ کا جو حج پیکیج ہے اس میں کیا چیزیں ہو. یہ نہ دیکھو کہ 5-star ہوٹل ہے یا نہیں ہے, یہ نہ دیکھو کہ بلڈنگ کیسی ہے, یہ نہ دیکھو کہ بیڈ کیسے ہیں, یہ نہ دیکھو کہ, اب یہاں میں کاروان والوں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, یعنی ہمیں ساتھی جو ڈھونڈنا ہے, چونکہ خود کاروان کے لوگ اور سارے لوگ یہ ساتھی ہیں ہمارے سفر کے, کیا چیز ان میں تلاش کریں، کون سا کاروان اپنے لیے انتخاب کریں، اور اس کاروان میں شرکا کیسے ہونے چاہیے؟ اس کاروان میں وہ شرکا ہوں کہ جو مجھے ہجرت اللہ میں مدد دیں، مدد کریں میری، خدا کی طرف منتقل ہونے میں میری مدد کریں، یعنی خود بھی مہاجر اللہ ہوں اور اس سفر میں میرا بھی ہاتھ تھام کے مجھے پہنچا سکے، چونکہ اس سفر میں مشکلات ہیں فراوان، یعنی ممکن ہے قدم قدم پر میں مشکلات کی وجہ سے یا اور مسائل کی وجہ سے شاید بھٹک جاؤں، شاید بہک جاؤں، جب بھی میں بہکوں میرا ہاتھ تھام لیں، میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے متوجہ کریں کہ آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں، ایسے ساتھی انتخاب کرو. یعنی کون لوگ؟ یعنی ایسے بامعرفت لوگ، ایسے عبد خالص خدا انتخاب کرو اس سفر میں کہ جو تمہیں ایک لہجے کے لیے بھی غیر خدا کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، نہ یہ کہ کمرے میں بھی بیٹھ کر آپ کو قصے سناتے رہیں اپنی بھینسوں کے اور اپنی گائے کے اور اپنی فیکٹریوں کے اور اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے کی ملازمت کے زمانے کے، اور پھر حرم اور ہوٹل کے راستے میں بھی آپ کو دکانوں کی طرف متوجہ کرتے رہیں اور قیمتیں بتاتے رہیں، یہاں ریٹ کیسا ملتا ہے، وہاں ریٹ کیسا ملتا ہے، پھر طواف میں بھی جا کر آپ کو اور مسجد میں بھی جا کر متوجہ کریں آپ کو دوسری چیزوں کی طرف. ہیں ایسے؟ نہ. یہ وہ لوگ ہیں جو مانے ہیں، جو رکاوٹ ہیں سفر ہجرت میں. بہترین ساتھی وہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میں تھوڑا سا خدا سے غافل ہو گیا ہوں یہاں پر، فوراً مجھے خدا کی طرف متوجہ کریں، فوراً مجھے متوجہ کرے اللہ کی طرف کہ یہاں تم بہک گئے ہو. ممکن ہے یہاں میں سہولتوں کی طرف، یہاں میں آسائشوں کی طرف، یہاں میں اور لذتوں کی طرف متوجہ ہو جاؤں، فوراً مجھے بتائے کہ کس لیے آئے ہو، چونکہ ہم غافل ہیں، انسان ہیں. انسان کہتے ہیں کہ نسیان سے بنا ہے، نسیان یعنی فراموشی. خوب، ہم قدم قدم پہ فراموش کرنے والے لوگ ہیں، ہم مخلوق ہی فراموش کون ہیں؟ ہر قدم پہ فراموشی، ہر قدم پہ فراموشی، اس لیے ہمارا نام انسان رکھا گیا، یعنی نسیان. قرآن نے حضرت آدم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا، فنا سیا. اصل بابا ہمارا، جد اعلیٰ ہماری، وہی ایک عہد پہلا خدا نے لیا، وہ پہلے قدم پر ہی بھول گئے، پتہ چل گیا کہ انسان ہے، کوئی اور مخلوق نہیں. اگر نہ بھولتے تو شک کرنے لگتے کہ یہ انسان ہے یا نہیں. وہ بھول بتاتی ہے کہ یہ انسان ہے، تو اولاد کیوں نہ بھولے گی پھر؟ ہم قدم قدم پہ فراموش کرنے والے لوگ. یہ باہمی سفر یہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم فراموشکار ہیں، فراموش کون ہیں، ہم مقصد بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، حج ہے، قصد ہے، ارادہ ہے، لیکن یہ ارادہ مرض تزلزل میں ہے. میرا ارادہ ہے اور پختہ ارادہ اتنا میرا نہیں، چونکہ میں اتنا پختہ نہیں، میں تو خام ہوں. خام آدمی خام ارادے کرتا ہے، اگرچہ مقدس ارادہ کیا ہے لیکن اتنا پختہ نہیں. خوب، یہ بار بار ٹوٹے گا یا ایسے مارز میں پہنچ جائے گا جہاں ٹوٹ سکتا ہے یہ ارادہ. کوئی ہو کہ جب دیکھے کہ یہ توڑ رہا ہے تو فوراً میرا ہاتھ تھام لے، کہ ارادہ توڑنا نہیں ہے. جب نکلے ہو خدا کی طرف تو خدا تک چوک، دائیں بائیں نہیں جانا. اس لیے احسن صحبتک، بہترین ساتھی اپنے لیے انتخاب کرو. بہترین ساتھی سے مراد نہ دے جو تمہارے بیگ اٹھائے، البتہ وہ ضروری ہے، وہ بھی آداب سفر میں سے ہے، وہ بھی حج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر سفر میں ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تعاون کریں، خصوصاً یہ بزرگوں کا جن کو سامان اٹھانے میں یا سفر میں یا آنے جانے میں زحمت ہوتی ہے، وہ دوسرے ان کی مدد کریں. نہ یہ کہ ابھی بابا جی آ رہے ہیں چلو بھاگو، یہ بھی اب ذمہ لگیں گے، یہ بھی ابھی ہاں انہیں پھر ڈھونڈنا پڑے گا، چلو بابا سے پہلے پہلے نکل جاؤ. نہ، تلاش کرو کہ کوئی بابا جی موجود ہیں یا نہیں ہے. کوئی ایسے سارے کمروں میں پوچھو کہ بابا جی جانا ہے حرم میں، جا رہا ہوں، اگر آپ مشکل ہے آپ کو وہاں پر، راستہ نہیں معلوم، جوتے نہیں آپ رکھ سکتے، چیت نہیں معلوم، تو میں حاضر ہوں، میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو سارے اعمال کروں. یہ ظاہر ہے، ظاہر ہے. حقیقتاً ساتھی اس لیے نہیں ہوتا کہ صرف حرم سے ہوٹل تک ہمیں لے آئے. حقیقت میں ساتھی کون ہوتا ہے؟ جو ہوٹل میں بھی، ہوٹل اور حرم کے راستے میں بھی اور حرم میں بھی ہمیں خدا سے دور نہ ہو، وہ بہترین ساتھی. بس کاروان کا جب پیکیج پوچھنا ہے تو پہلے یہ دیکھو، ابھی ایسے ایسے کاروان ہیں، جی یہ کاروان، اس کا پیکیج 5-star ہوٹل کا پیکیج ہے، اس کا مثلا بائر ہے، اس کا اتنے دن کا ہے، اس کا اتنے دن کا ہے، یہ دیتے ہیں، یہ ہوٹل قریب ہے، یہ فلاں جگہ ہے. کاروانوں کی صفات یہ نہیں ہے. کاروانوں میں یہ دیکھو کہ پہلے آیا کتنا تقویٰ ہے، سالار کاروان میں کتنا تقویٰ ہے، کتنا خوف خدا ہے اس کے اندر. یعنی یہ سالار کاروان ہمیں خدا تک پہنچا سکتا ہے، یہ مدد کر سکتا ہے ہماری کہ ہم خدا کی طرف جائیں. وہ کاروان انتخاب کریں. اس کاروان میں کون کون، بھائی آپ کون کچھ لوگوں کو شامل کیا ہے؟ کہیں ایسے لوگوں کو تو شامل نہیں کر لیا کہ جو ہمیں خدا سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں مشغول کر دیں. روزانہ کہیں کمرے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں بستر پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں جوتے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں تولیے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں نہ. ایسے کاروانوں میں تو انسان کو فرصت نہیں ہوتی. ایک بزرگ کے بقول کہ حج اتنا سخت ہے، دشوار ہے، کہ اس میں خدا بھول ہی جاتا ہے آدمی. اتنے مسائل مشکلات ہیں، ہر چیز یاد ہوتی ہے سوائے تو خدا یاد ہی نہیں آتا وہاں پر، اتنے مسائل ہیں. حج جو تھا ہی خدا کے لیے، خدا کی طرف جانے کا سفر ہے، اس سفر میں خدا بھول جائے، اس سفر کی ہر چیز ہمیں خدا کی طرف لے جائے. یعنی اس سفر کا کاروان، اس کاروان کے مسئولین، اس کاروان کے اجزاء، اس کاروان کے ارکان، اس کاروان کے شرکا، اس کاروان کے ہر ہر فرد کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے جو ہمیں خدا کی طرف لے جائے، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق. ضروری نہیں کہ اب سب اٹھ کے کہیں گے اب قاضی صاحب کی جگہ ہم تقریریں کریں گے، نہ، وہ قاضی صاحب کا فریضہ ہے، وہ انشاءاللہ انجام دے رہے ہیں اور خدا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے. ہم ہر دوسرے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کس طرح مدد کرتے ہیں؟ یعنی اس طرح سے ساتھ دیں، اس طرح سے کاروان میں رہیں، اس طرح سے یہ صحبت کے، جس طرح امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا تھا، فاحسن صحبتک، بہترین ساتھ انتخاب کرو. اور پھر یہ ساتھی اس مقصد کے لیے ضروری ہیں. ساتھی امام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ساتھی جب انتخاب کرو تو وہ پہلا نقطہ ہاتھ سے نکل جائے، یعنی توحید. کتنی ظرافتیں ہیں، کتنے نازک مطالب ہیں، توجہ فرمائیے. فرمایا امام نے کہ پہلے تو ساتھی کے ساتھ سفر کرو، بغیر ساتھی کے سفر نہ کرو، اور بہترین ساتھی اپنے لیے چنو، اور اس میں بھی بہترین ساتھ میں پہلا نقطہ فراموش نہ ہو. پہلا نقطہ کون سا تھا؟ کہ ہم ہر چیز خدا کے سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ جب ساتھ اور ساتھی مل جائیں تو وہ پہلا ستون، اصلی ستون گر جائے، نہ وہ گرنے نہ پائے. لہذا امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بہترین ساتھی انتخاب کرو، لیکن ان ساتھیوں پر بھروسہ نہیں کرنا. ان ساتھیوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ خدا پہ کرنا، ساتھیوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. جو ساتھیوں پہ بھروسہ کر کے، اب توجہ فرمایا، امام علیہ السلام نے ایک فارمولا ذکر فرمایا ہے بہت خوبصورت، ایک حدیث اپنی جد سے بیان فرمائی یہاں پر. ایک قانون عقلی بھی ہے، ایک قانون فلسفی بھی ہے، ایک قانون الہی ہے، ایک قانون ہے یونیورسل. آپ سب سنیں گے، تصدیق کریں گے اس کی. قانون الہی خصوصاً ایسے سفروں میں، اور ابھی جو بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں، یعنی میں جو مثالیں دیتا ہوں تو اپنے ہی کاروان کی نہیں ہے، یہ سب جگہ، یہ سب ہوٹلوں میں یہی مسائل ہیں. شاید اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو بہت کم مسائل درپیش ہیں، دوسری جگہ تو ہاں ہر جگہ، کسی جگہ جنگ خندق جاری ہے، کسی جگہ جنگ احد جاری ہے، جنگیں ہیں باقاعدہ آپس میں، روم میٹوں میں، آپس میں، بیڈ روم میں ایک دوسرے کے، ہاں باقاعدہ. دیکھیں کیا ماحول بنا، خدا پناہ دے. امام علیہ السلام نے ایک اثر بیان فرمایا، کہا کہ اگر کوئی خدا کو چھوڑ کر اپنے ساتھی پر، اپنے زاد و راہلہ پر، اپنے کاروان پر، اپنے کاروان کے رہنے والوں پر بھروسہ کرے، یہ تعبیریں میری ہیں، امام علیہ السلام نے کہا کہ ساتھیوں پر، زاد و راہلہ پر زاد و راہلہ ضرور ساتھ لو، ہمراہ ضرور لو، بغیر زاد و راہلہ کے سفر نہیں کرنا، بغیر ساتھیوں کے سفر نہیں کرنا، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرنا. بھروسہ خدا پر کرنا، بھروسہ ان پر نہیں کرنا کہ ان کے سارے جا رہے ہیں ہم، بھروسہ خدا پر کرنا کہ اگر کسی نے اپنے ساتھیوں پر یا زاد و راہلہ پر بھروسہ کیا خدا اس کو انسان کا دشمن بنا دیتا ہے جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے خدا کو چھوڑ کر، اسی کو خدا اس کا دشمن بنا دیتا ہے، اسی کے ہاتھوں بے آبرو ہوتا ہے، اسی کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو مسا اوقات سامنے آ جاتی ہیں، جی مجھے ان کے ساتھ کمرہ چاہیے، پہلے زور لگاتے ہیں آ کر کہ میرا کمرہ آغا کے ساتھ ہو۔ وہ کیوں آغا کے ساتھ ہو؟ اس لیے کہ بھروسہ ان پر ہے میرا، یہ مجھے سنبھالیں گے، یہ مجھے لے کر آئیں گے، یہ مجھے لے کر جائیں گے، یہ مجھے یوں کریں گے، یہ مجھے یوں کریں گے۔ اور آخر کار دیکھیں پھر دوسرے دن آ کے کہتا ہے کہ میری جان چھوڑو، مجھے کوئی دوسرا کمرہ دو۔ وہ کیوں دوسرا کمرہ دیں؟ اس لیے کہ یہ تو وبال جان بن گیا میری، یہ خود نہیں ہوا، یہ خود نہیں ہوا، یہ کام یہ اس قانون کے تحت ہوا ہے کہ انسان اگر خدا کو چھوڑ کر غیر خدا پر، کسی شے پر یا کسی انسان پر بھروسہ کرے، اس مورد اعتماد کو جس پر ہم نے اعتماد کیا، خدا اس کو ہمارا دشمن بنا دے گا، اسی کے ہاتھوں ہماری آبرو چلی جائے گی۔ لہذا پہلا ستون گرنے نہ بھائی، ساتھیوں کے ساتھ سفر کرو لیکن بھروسہ پھر بھی خدا پر، بھروسہ اللہ پر ہو۔ یہ توحید عملی ہے، حج کا سفر ہے سوئے خدا، ہجرت اللہ۔ اس ہجرت اللہ میں بھروسہ فقط خدا پر ہو، اگرچہ ساتھیوں کے ہمراہ ہو، ورنہ جن کے ساتھ انسان آئے، جن پر بھروسہ کر کے، پہلے آ کر بار بار کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی وجہ سے آئے تھے، ہم تو آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آئے تھے، اس وقت بتا دیتے اگر ہمیں ادھر نہیں پوچھنا ہے، اس وقت اگر نہیں کرنا ہے، کہتے ہیں نا بعض ایسی بات، وہیں بتا دیتے ہمیں، اگر یہاں نہیں سنبھالنا ہے، یہاں ہماری بات ہی نہیں پوچھتے آپ، یہاں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، وہیں بتا دیتے، ہم آتے ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ خوب آپ ان کے ساتھ نہ آتے، کسی اور کے ساتھ آتے، جس پر بھی بھروسہ کرتے وہ آپ کو بے آبرو کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون خدا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر اس سفر میں اگر کسی پر بھروسہ کیا، اسی کے ہاتھوں رسوا۔ فقط بھروسہ خدا پر، یہ ہے سفر اللہ، زاد و راہلہ لو لیکن اس پر بھروسہ نہیں کر، فقط خدا پر ہو۔ چونکہ ایک عبد اپنے معبود کی سمت جا رہا ہے، جب عبد و معبود کا آپس میں معاملہ ہو، پھر تیسری چیز بیچ میں مزاحم ہے، وہ کوئی ساتھی ہو، وہ کوئی شے ہو، وہ زاد و راہلہ ہو یا جو بھی ہو، وہ ہے در حقیقت کشش معبود جو عبد کو اپنی طرف کھینچ کے لاتی۔ اب جب یہ سفر شروع ہو گیا، آ گئے ہم اس سفر میں، اب یہاں بہت سارے نکات ہیں، فرصت اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں تفصیل سے عرض کرتا جاؤں۔ کہتے ہیں عقلان را اشارہ کافی، ایک نقطہ جب بیان ہوتا ہے تو باقی چیزیں انسان خود، یہ نہیں ہے کہ بس یہی دو چار باتیں تھیں جو میں نے کر دی ہیں، نہ، آئمہ خدا علیہ السلام نے اس سے بیشتر آداب ذکر فرمائے ہیں سفر کرنے کے لیے۔ یہ ابھی گھر سے نکلے ہیں آپ، گھر سے نکل کر پھر میقات تک پہنچنے سے پہلے، چونکہ ایک سفر کافی آپ کو گھر سے میقات تک کرنا ہے، گھر سے میقات تک کے سفر میں مسلسل آپ کی توجہ فقط خدا کی طرف رہے، توجہ فقط ذات خدا کی طرف رہے۔ یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آپ میقات پر جا رہے ہیں۔ میقات کس چیز کا نام ہے؟ میقات یعنی وعدہ گاہ،
سبحان اللہ،
میقات یعنی عاشق و معشوق نے جہاں طے کیا ہے کہ یہاں پر آپس میں ملیں گے، محب و محبوب نے جہاں پر طے کیا ہے کہ ہم آپس میں یہاں پر ملیں گے۔ ایک طے پاتا ہے نا، کہ ابھی آپ یہاں سے کہتے ہیں کہ حرم میں مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ملیں گے، یہ کیا بن جاتی ہے؟ میقات، وعدہ گاہ، وعدہ گاہ۔ میقات دو طرح کی ہوتی ہے، میقات زمانی یعنی ایک ٹائم مقرر کر لینا کہ فلاں 12 بجے ہم آپس میں ملیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میقات زمانی، اتنے دیر کے لیے 1 گھنٹہ ملیں گے آپس میں، یہ ہو جاتی ہے میقات زمانی۔ اور ایک ہے میقات مکانی، کہ فلاں نقطے پر آپس میں ملیں، مثلا کوئی صفحہ پر آپس میں ملیں گے ہم، نہ دو کاروباری آدمی ملیں گے، اس کو میقات نہیں کہتے۔ دو کاروباری جہاں پر ملتے ہیں، مثلا کرنسی چینج کرنی ہے، مجھے ڈالر دینے ہیں، ریال لینے ہیں، کہاں دیں گے؟ کوئی صفحہ پر۔ اس کو میکات نہیں کہتے، یہ ہو جاتا ہے متجر یعنی منڈی، جہاں دو بزنس میں آپ سے ملیں وہ کیا ہوتی ہے، اگرچہ وہ کوئی صفائی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مقام ابراہیم کیوں نہ ہو، دو بزنس مین آپ ملیں گے منڈی ہوتی ہے وہ میکات۔ میکات ہمیشہ کس کے درمیان ہوتی ہے؟ عبد و معبود کے درمیان، عاشق و معشوق کے درمیان۔ یہ حج سفر عشق ہے، حج حقیقتاً سفر عشق ہے۔ ڈرے نہیں یہ کلمہ استعمال کرنے سے، بعض چیزیں ہماری ہیں ہم نے ان کی قدر نہیں جانی، لوگ اٹھا کے لے گئے، انہوں نے ان کو اتنا غلط استعمال کیا کہ اب ہم خود ان سے بیزار ہیں۔ یعنی لوگوں نے، ہم نے عشق کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیا، شہوتران اٹھا کر اس کو لے گئے اور اس قدر شہوتوں میں اس کو استعمال کیا کہ اب ہم ڈرتے ہیں کلمہ عشق کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ اتنا استعمال ہوا شہوتوں میں آلودہ کر دیا اس کو۔ حالانکہ کلمہ عشق بہت مقدس ہے۔ عاشق کون لوگ ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک سفر میں، جب جنگ صفین میں حضرت آ رہے تھے کوفہ سے صفین کی طرف، دمشق کی طرف، راستے میں کربلا سے گزرا، صحرا کربلا سے یہ لشکر عبور کیا، جنگ صفین میں، توجہ کریں کربلا کے واقعہ سے بہت پہلے، وہاں پر جب حضرت الصحرا سے گزرے کربلا سے، وہاں پر اتر گئے اپنی سواری سے، گھوڑے سے اتر کر خاک کربلا مٹھی میں لے کر تین دفعہ فرمایا واللہ ہاں ہاں، واللہ ہاں ہونا، واللہ ہاں ہونا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے، اللہ کی قسم یہی وہ جگہ ہے، سوگند بے خدا یہ جگہ۔ لوگوں نے پوچھا مولا کون سی جگہ، آیا میں جنگ یہی ہے، پڑاؤ ڈالنے کی یہی جگہ ہے، رکنے کی یہی جگہ ہے، کون سی یہ جگہ ہے، یعنی لشکر یہی روکتے ہیں ہم، کہا نا پڑاؤ ڈالنے کی جگہ نہیں، نماز پڑھنے کی جگہ، اترنے کی جگہ، کہا مولا پھر کس کی جگہ ہے، فرمایا کہ عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ۔ اس وقت یہ عاشق خود لشکر میں موجود تھا، سید و شہدا خود لشکر میں موجود تھے، لشکر صفین میں۔ شاید یہ جملہ کسی کو سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن سید و شہدا کو بخوبی سمجھ میں آ گیا، اور ایک دن وہی عاشق اس سرزمین میں جا پہنچا قافلہ عشق لے کر، اور وہی جملے تکرار کیے، وہی جملے تکرار کیے، واللہ ہے ہاں ہونا، کیا ہاں ہونا، مہت و رہا لینا، یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے، یہ اہل بیت کے جوانوں کے گرنے کی جگہ ہے۔ اس شاہ کے خدا کی اپنے معبود سے ملنے کی یہی جگہ ہے، کربلا میدان عشق ہے، عرفات میدان عشق ہے، یہ صحرائے عشق ہیں جن میں ابھی جانا ہے ہم نے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، یہ وادیاں، یہ عشق کی وادیاں ہیں، ان کو کسی اور آنکھ سے دیکھنا ہے، ان کو اس آنکھ سے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اس لیے ان وادیوں میں بلایا گیا ہے، یہ میادین عشق ہیں، یہ وادیاں عشق کی وادیاں ہیں، جہاں وعدہ گاہ ہے اس کو کہتے ہیں میقات۔ میقات قرآنی مطلب ہے، یعنی قرآن نے وعدہ گاہ کو میقات کہا ہے۔ میقات انبیاء کے لیے بھی ہے، ہر نبی کی ایک میقات ہے، لیکن معروف ترین میقات حضرت موسیٰ کے لیے ذکر کی ہے قرآن میں۔ دو میقات تھیں حضرت موسیٰ کو، ایک زمانی میقات اور ایک مکانی میقات۔ مکانی میقات کوہ طور، طور پہ جانا ہے، یہ میقات موسیٰ ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ لیا، موسیٰ سے وعدہ لیا۔ دو میقات، ایک طور پہ آنا ہے اور ایک 40 راتوں کے لیے، البتہ دو مرحلے میں تھا، 35 رات کے لیے، پھر 10 راتیں بڑھا کر، چونکہ ابھی وہ عاشق و معشوق میں معاملہ ابھی تمام نہیں ہوئی، یہ ملاقات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ توجہ کریں میقات پہ، جب ایک انسان پہنچتا ہے، جب ایک عاشق خدا پہنچتا ہے، اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ میقات کو ترک کرے، تھوڑی دیر اور رہے، کچھ اور رہو، کیونکہ کوئی منتظر ہے میقات پہ ہمارا۔ میقات تو ایک گھر کا نام نہیں ہے، ایک مسجد کا نام نہیں ہے، میکات ایک بونڈری نہیں ہے، میکات یعنی وعدہ گاہ، کوئی منتظر بیٹھا ہوا ہے میرا، میں ایسے تو نہیں آیا ہوں، میں پکنک پہ لیے تو نہیں آیا، میں تجارت کے لیے نہیں آیا، میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے ایک دعوت سنی ہے، لبیک لبیک لبیک، آ گیا آ گیا آ گیا، کس کی طرف؟ لوگ پوچھیں جہاز میں، پوچھیں یہ کیا لبیک لگائی ہوئی ہے ادھر، کیوں لبیک کہہ رہے ہو، کیوں یہ حال ہے تمہارا؟ کہے کہ کوئی منتظر ہے میرا، میرے ساتھ نہ بولو، مجھے نہیں چھیڑو، کوئی منتظر ہے. کہاں منتظر ہے؟ میکات پہ منتظر ہے میرا، میکات یعنی وعدہ گاہ، وعدہ گاہ پہ پہنچنا بہت ضروری ہے، جب وعدہ گاہ ہے تو وعدہ گاہ پہ پہنچے، یہ نہ ہو کہ معشوق کہیں ہو اور ہم کہیں ہوں. اگرچہ ہر زمین اس کی ہے، موسیٰ کو طور پہ بلایا تو موسیٰ کہیں اور پہاڑ پہ چلے جائیں، کہیں کہ سارے پہاڑ خدا کے ہیں، ساری زمینیں خدا، ساری زمینیں خدا کی ہیں، لیکن خدا نے کہا ہے کہ یہاں ملوں گا آپ سے. کیا کرو جب میکات پہ پہنچتا ہے؟ فخلا نعلیک یا موسیٰ، اے موسیٰ جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ اب آپ غیر معمولی نقطے پہ آ گئے. موسیٰ تنہا حیران، معلوم نہیں وقت ہے، ہم اس کو بعض کو آگے بڑھانا نہیں ہے، ظاہر میکات کی بات شیرین ہے، بہت بہت زیبا، اگر وہ توفیق ہو جائے میری زبان میں، وہ قدرت آ جائے اور وہ توفیق آ جائے کہ میں آپ کو وہ شیرینی، وہ حلاوت میکات منتقل کر سکوں. ابھی ہمیں ایک میکات سے گزرنا ہے انشاءاللہ، جب مدینے سے آئیں گے تو میکات سے ہو کر آئیں گے، اس میکات کے لیے انشاءاللہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. وعدہ گاہ الہی پر جانا ہے، صرف تولیے باندھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی غسل خانے میں جا کر باندھ لینا، وعدہ گاہ پہ منتظر ہے کوئی وہاں پر، وہ جو منتظر ہے اس کے پاس جانا ہے، پھر اسے پوچھنا ہے کیا کریں، پھر جیسے وہ کہے گا ویسے انجام دینا ہے، پھر اس کے بعد جو سفر شروع ہوگا وہ سفر ہجرت و سفر عشق شروع ہوگا، اور قدم قدم پہ اپنے اوج پہ پہنچتا جائے گا، قدم قدم پہ اپنی اوج پہ پہنچتا جائے گا، اور یہ اوج اپنی اوج پہ جب پہنچ جائے گا کہ جہاں پر انسان کا آتا قوت تخیل بھی جواب دے جاتی ہے، اس اوج پر وہ مرحلہ ہے اختتام کا، منا میں، منا میں یہ سفر اپنی اوج پہ جا پہنچتا ہے، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اس مرحلے کے لیے توفیق عنایت فرمائے، اور وہ آمادگی نفسانی، جسمانی، روحانی، ہر لحاظ سے جو آمادگی چاہیے اس سفر کے لیے خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم.